أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقيات الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. آج اس موسم میں یہاں پر مجلس عزا کے لیے موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ارتباط وجودی امام حسین سے قائم ہونا تھا، یہاں پر ہمارا موجود ہونا، ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ وہ قائم ہو چکا ہے. اس موسم میں یہاں پر موجود ہونا اور ذکر سید الشہداء سے استفادے کے لیے، تاکہ ہم سب مل کر اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہو کے بی بی کو پرسہ پیش کر سکیں، ہمارا یہاں پر ہونا اس بات کی دلیل ہے. اور ہم اس زمانے کو، اس بارش کو، اس باران رحمت کو گواہ بناتے ہیں کہ اے زمانے کے امام، گواہ رہنا کہ ہم نے کسی بھی حالت میں ذکر حسین کو نہیں چھوڑا ہے. یہ تو باران رحمت ہے، ذکر سید الشہداء، گولہ و بارود بھی برس رہے ہوں، بہت زیادہ مشکلات بھی ہوں، اس کے باوجود بھی جن کا ارتباط وجود امام حسین سے قائم ہو چکا ہے انہوں نے نہیں چھوڑا. خداوند عالم کے اس شکر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں گے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. کلام کی خدمت میں ایک روایت پیش کی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعت مواطن، میری محبت اور اہل بیت کی محبت سات جگہوں پر کام آئے گی. کہ احوالہن عظیمہ، کہ ان کی ہولناکی بہت زیادہ عظیم ہے. کہا کہ عند الوفات، کہ جب احتضار کا وقت ہوگا، کہ جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ علی سے محبت کا کیا فائدہ ہے. تب پتہ چلے گا کہ یہ جو اہل بیت قدم بھر رہے ہیں، یہ جو اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. کہ جب امیر المومنین سرحانے پر موجود ہوں گے اور ملک الموت سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو، اس دنیا میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، آہستہ سے اس کی روح کو قبض کرنا. یہ وہ قبض روح ہے کہ جس کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو کہا کہ قبض روح کی تکلیف ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے کسی زندہ بھیڑ کی کھال کھینچی جائے. تو وہاں پر اگر امیر المومنین کی محبت، جہاں پر امیر المومنین سرحانے پہ موجود ہوں گے، کیا اس کی ہولناکی، کیا اس کی تکلیف نہیں ہوگی. وہ تکلیف اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جب انسان دیدار محبوب کر رہا ہوتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو یقیناً جب ہم لوگوں کے سرحانے میں، اور بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں خود آؤں گا، ساتھ علی کو لے کر آؤں گا، ساتھ زہرا کو لے کر آؤں گا، ساتھ حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر آؤں گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. میں ان ہستیوں کو لے کر آؤں گا، تمہارے سرحانے کھڑے ہوں گے جب احتضار کا وقت ہوگا. بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ محبت، انشاءاللہ ہمارا یہ جو تعلق وجودی ہے، ارتباط وجودی ہے معصوم سے، وہاں پر ہمیں احساس ہوگا. دوسری جگہ جہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عند القبر ہے، کہ جیسے انسان قبر میں داخل ہوگا، ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چھ صورتیں ساتھ گئی ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت صورت وہ ہوگی کہ جو علی سے محبت کی ہوگی. کوئی اب سوال کرنے لگے کہ بھئی کس طرح سے ممکن ہے کہ وہاں پر یہ محبت صورت کی شکل اختیار کر لے, کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ جسم بن جائے, تو بس یہ بتا دینا ان کو ضروری ہے, ہمیں تو معلوم ہے, ان کو بتا دینا ضروری ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی اگر خیر کرو گے تو اس کو دیکھو گے, تو یہ تو وہ خیر ہے کہ جو اس سے بڑھ کر خیر کوئی نہیں کہ جو محبت علی کرے گا, پتا چل جائے گا کہ وہاں پر کس طرح سے صورت بن کے انسان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, دونوں ہے نا ہمارے پاس, یہ خیر یرہ بھی ہے شرا یرہ بھی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. قبل اللہ سے ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. قبلہ آگے تشریف لے آئیے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. علماء کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. بارے دیگر بلند تر درود پڑھے محمد والے محمد. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ محبت ہمیں کام آنے والی ہے, عند الوفات, عند القبر, کہ جب انسان کو خداوند عالم قبر میں اتارے گا, عند النشور, جب دوبارہ سے اس کو قبروں سے اٹھائے گا, عند الکتاب, وہ کہ جب کتاب جو کہ اچھے اور برے اعمال کی ہاتھ میں تھمائی جائے گی, عند الحساب, حساب کے وقت, عند المیزان, جب میزان میں تولا جائے گا, عند الصراط, کہ جب انسان صراط مستقیم پر پہنچے گا. یہ وہ تمام سات مقامات ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم اس محبت کا اظہار کرے گا, جہاں پر اہل بیت سے محبت انسان کو نفع عطا کرے گی. یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں پر شفاعت رسول خدا, شفاعت اہل بیت انسان کے کام آئیں گے, کہ جہاں پر دوبارہ سے اٹھایا جائے گا یوم حساب کے وقت, جب حساب کا وقت ہے اور انسان کے لیے مشکل وقت ہے, اس وقت اہل بیت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری محبتیں, یہ جو تم نے محبت کی ہے اس دنیا میں وہ تمہارے کام آنے والی ہے. کل آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کیا کہ ضروری یہ ہے کہ انسان وہ محبت کرے کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں, چونکہ اگر انسان غلوف کرے گا محبت میں تب بھی ہلاکت, اگر تقصیر کرے گا تب بھی ہلاکت, یعنی وہ جو غلوف ہے وہ بھی وہ محبت ہے کہ جس کو مولا آپ سے تقاضا نہیں کر رہے, وہ آپ سے چاہ نہیں رہے ہیں, اور اسی طرح سے تقصیر بھی وہ محبت, کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا نا ہلاکا فی اثنان, دو ایسے ہیں کہ جو ہلاک ہو جائیں گے, ایک محب غال اور ایک مبغض قال, ایک وہ کہ جو مجھ سے ایسی محبت کرے کہ جس میں غلوف ہو جائے, اور ایسا بغض کرے کہ جس میں تقصیر ہو, ہر دو ہلاکت. اور ضروری یہ ہے کہ امیر المومنین سے وہ والی محبت کی جائے کہ جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں, جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے ایسی محبت کرو کہ جب تم میرے سے ایسی محبت کرو گے ایسا ارتباط وجودی قائم ہو جائے گا کہ جس کے نتیجے میں جس طرح سے خداوند عالم کی بندگی میں تمہیں کرنا سکھا رہا ہوں, بندگی کرتے ہوئے تم بھی خداوند عالم کے عبد بن جاؤ گے, جس طرح سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پروردگار کی بندگی کرو تم بھی ویسے ہی بندگی کرتے ہوئے خداوند عالم کے عبد بن جاؤ گے, خداوند عالم کے محبوب بن جاؤ گے. اور اسی طرح سے دوسرا کہ جہاں پر انسان تقصیر کرے اپنے جیسا سمجھنا شروع کرے, کہے ہمارے جیسے ہیں, جہاں پر تقصیر کرے وہاں پر بھی ہلاکت, جہاں غلوف کرے وہاں پر بھی ہلاکت. پر ضروری یہ ہے کہ انسان ویسی محبت کرے کہ جیسے مولا چاہتے ہیں. مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. امام علیہ السلام ایک شخص کے پاس گئے, اس کا نام بعض تاریخوں میں عبید اللہ ابن حرے جوفی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پاس گئے, مولا نے جا کے کہا آؤ میں تمہیں عزت کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں کربلا کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں خدا کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں سعادت کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں خوشی کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں جنت کی طرف لے جاؤں, آؤ میں تمہیں مشکلوں کے حل کی طرف لے جاؤں. امام علیہ السلام کو کہتا ہے مولا میں تو نہیں آ سکتا, میرے گھوڑے کو لے جائیے, مولا میں تو نہیں آ سکتا, میری تلوار کو لے جائیے, मौला मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी जंग में काम आएंगी, चूंकि करबला में तो जंग होने वाली, मौला ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो जंग में आपके काम आएंगी, मौला इन दोनों को आप साथ ले जाइए। इमाम अलैहिस्सलाम क्या आया उसके घोड़े और तलवार को साथ ले आए, कहा कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं, हुसैन को घोड़े और तलवार की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मौला को घोड़े और तलवार की जरूरत है, वहां पर कोई कमी है, मैं तो तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, मैं तो तुम्हें जन्नत की तरफ दावत देता हूं, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूं कि आओ मैं तुम्हें सआदत की तरफ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाऊं। अगर उसने वहां पर घोड़ा और तलवार पेश किया इमाम को, तो मोहब्बत का इजहार किया या नहीं? मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम क्या इस मोहब्बत का तकाजा कर रहे हैं? इमाम अलैहिस्सलाम जिस मोहब्बत का तकाजा कर रहे हैं, अगर इंसान वो मोहब्बत करने में कामयाब हो जाए तो उसी में फलाह है, उसी में कामयाबी है। पर जरूरी ये ठहरा, कल पहला नुक्ता जो उसकी आपकी खिदमत में, इंसान के लिए जरूरी है कि जब इन हस्तियों से मोहब्बत करे, जब खुदा से मोहब्बत करे, तो वैसे मोहब्बत करे जैसे ये तकाजा करते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरा नुक्ता आपकी खिदमत में जो अर्ज किया, तवज्जो से सुनिएगा, आज अपनी बात को गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नुक्ता जो अर्ज किया ये कि इंसान हमेशा मोहब्बत जमाल से करता है, जीबाई से करता है, और खुदाबंद आलम ने अपनी जीबाई से जब मुश्तक किया है तो इस कायनात में कुछ ऐसी जीबा हस्तियां खल की हैं कि जो खुदाबंद आलम की महबूब ठहरी हैं। परवरदिगार ये चाहता है सूरह आल इमरान की 31वीं आयत में कि तुम इनसे मोहब्बत करो, और तुम्हारी मोहब्बत का इजहार यह है कि तुम इनकी इत्तबा करोगे तो खुदाबंद आलम तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी इंसान फितरतन, तवज्जो से जुमले सुनिएगा, इंसान फितरतन जीबाई से मोहब्बत करता है, जमाल से मोहब्बत करता है। खुदाबंद आलम ने इस फितरत के तकाजे के मुताबिक ऐसी हस्तियां इस कायनात में हमारे हवाले की हैं कि जिनको परवरदिगार ने जीबा बनाकर खल्क किया है, ना खल्क करके जीबा बनाया है। ऐसी हस्तियां हैं कि जिनको जीबाई के साथ इस दुनिया में खल्क किया है। बस पता यह चला कि इंसान जब भी फितरतन जमाल से, कमाल से मोहब्बत करता है, तो कहीं पर अगर इन हस्तियों के अलावा किसी और से मोहब्बत कर बैठे तो यहां पर इश्तबाहे मिसदाकी का मुर्तकिब हो गया। यानी क्या मतलब? इंसान कभी भी किसी मकरूह से कर्ज का मुतालबा नहीं करता। इंसान कभी ऐसा नहीं आकर कहे कि देखो तुम खुद मकरूह हो, तुम खुद तंगदस्त हो, मुझे कर्जा दे दो। कभी एक बुजुर्ग को आपने देखा है कि किसी नातवान से कहे कि मुझे खड़ा करो? वो किसी नातवान से नहीं कहेगा, बल्कि हमेशा किसी तवाना से तकाजा करेगा कि तुम मुझे उठाकर खड़ा कर दो। अगर किसी नातवान से तकाजा कर बैठा कि जो खुद, जिसके लिए उठना मुश्किल हो, वो खुद नातवान हो, खुद अलील हो, खुद मरीज हो, खुद ना उठा सकता हो, तो यहां पर वो उसको भी उठा नहीं पाएगा और खुद भी गिरेगा। इसका मतलब यह ठहरा कि उस बुजुर्ग ने इंतखाब कमाल में इश्तबाह किया है। भाई कमाल का इंतखाब जब इंसान ने करना है किसी को उठाने के लिए, तो यकीनन वो उसका इंतखाब करेगा कि जो तवाना होगा, जिसके पास पैसे फरावान होंगे, उसी से इंसान कर्ज का मुतालबा करेगा। अगर एक इंसान खुद से मकरूज होगा, उससे जाकर कर्ज का मुतालबा करेगा, तो मतलब तो यही ठहरा कि वो खुद भी मकरूज है, तुम्हें कैसे कर्ज दे, तुम्हारी कैसे जरूरत को पूरी करे। तो बस जरूरत इस बात की है कि इंसान किसी भी मौके पर, जहां पर उस जीबा के, जिसको खुदाबंद आलम ने जीबा बनाकर इस कायनात में खल्क किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इश्तबाहे मिसदाकी का मुर्तकिब होता हुआ किसी ऐसे से मोहब्बत कर बैठे कि जो उसको बजाय खुदा तक ले जाने के गुमराही के रास्ते पर डाल दे। फर्श अजा वो रास्ता है कि जो इंसान को गुमराही से बचाकर इस, या इस तरह से जुमला तब्दील करूं, फर्श अजा वो जीबा रास्ते की जानिब ले जाने वाला ऐसा रहनुमा है, ऐसा चराग है कि जो इंसान को तमाम गुमराहियों जुलमात से बचाकर, इश्तबाहे मिसदाकी के इर्तकाब से बचाकर हुसैन की बज़म में ले जाता है। फर्श अजा पर जब कोई एक इंसान आ गए, यहां पर यह बयान होगा कि देखो अगर तुम्हारे दिल में किसी और की मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को निकाल दो, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूं कि जो तुम्हें
एक ऐसी जात की तरफ ले जाएगा कि जो तुम्हारी फितरत के ऐन मुताबिक होगा। फितरत के ऐन मुताबिक ऐसे होगा कि तुम्हारी फितरत जीबाई से मोहब्बत करती है। जब जीबाई से मोहब्बत करती है तो ये फर्श अज़ा तुम्हें इस कायनात के जीबा तरीन इंसान से मिला देगा। ये फर्श अज़ा सलाहियत रखता है कि तुम्हें इस कायनात के जीबा तरीन इंसानों से मिला दे या फिर ऐसी जात से मिला दे कि जो जीबा तरीन इंसान साज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद तो खुदावंद आलम ने उनको ताहिर व मुताहिर खल किया, जीबाई के साथ इस कायनात में खल किया, लेकिन ऐसी सलाहियत भी अता की कि इंसान के अंदर जितना भी नक्स हो उसको जीबाई में तब्दील करने का गुर हुसैन को आता है। हमने देखा कि किस तरह से हजरत हुर को परवरदिगार इमाम हुसैन के जरिए से जीबा करते हैं, किस तरह से बाकी उम्मे वहाब को जीबा करते हैं, किस तरह से वहाब कलबी को जीबा करते हैं, कितना जुहैर इब्ने कैन को, बस पता ये चला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुर आता है। ये फर्श अज़ा बताएगी कि इमाम हुसैन तक पहुंचना कैसे। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मैं इश्तबाह मिस्ताकी का मुर्तकिब हो गया तो वहां पर मसाइल, आपको मैं उसकी एक मिसाल देता चलूं। आप गौर करिए, हम लोग सारे एक वक्त के इमाम हुसैन के इंतजार में हैं या नहीं? सब इंतजार में। लेकिन कितने ऐसे अफराद के जो तारीख में जाहिर हुए कि जिन्होंने महदवियत का दावा कर दिया, जिन्होंने कहा था कि वो महदी, वो हुज्जत खुदा, वो मुंजी आलम बशरियत, वो निजात दहिंदा कि जिसने आकर इस कायनात में हर एक को निजात अता करनी है, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। बकायदा किताबें लिखी गई महदियान दरूगीन के नाम पे, वो झूठे महदी के जिन्होंने दावा किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसैलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया, नहीं, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा के बाद बहुत सारे अफराद ने महदी होने का दावा किया कि जिसके नतीजे में इंसान इश्तबाह मिस्दाकी का मुर्तकिब होता हुआ गुमराह हो गया। ये सिर्फ हमारे पास भी नहीं, इसके अलावा भी बाकी मकातिब फिक्र में भी कि जो निजात दहिंदे के इंतजार में हैं, जितने जिंदा मजाहिब हैं, जितने आसमानी मजाहिब हैं, वो आसमानी मजाहिब चाहे इस्लाम हो, चाहे मसीहियत हो, चाहे यहूदियत हो, इन तीनों मजहब के अंदर हमारे पास एक निजात तहिंदे का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि जो इंसान को उस जीबा से मुलहक करने की सलाहियत रखता है। अगर मैं इश्तबाह मिस्दाकी का मुर्तकिब हो गया तो ये क्या कि मैं हिदायत के रास्ते पर नहीं, मुमकिन है कि मैं उसको हिदायत समझता हूं लेकिन वही मुझे गुमराह कर दे, वही मुझे किसी और की तरफ ले जाए। 1844 में एक शख्स है सोडान में जिसका नाम है मोहम्मद अहमद इब्ने अब्दुल्ला। ये मोहम्मद अहमद इब्ने अब्दुल्ला कुछ पढ़ा लिखा है, इनका घराना शरीफ के नाम से मारूफ है, यानी इस तरह से कि ये अशराफ के नाम से मारूफ, सादात भी हैं, और अपना जब शजरा नसब जिक्र करते हैं तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तक लेके जाते हैं। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। वहां तक अपना शजरा नसब लेके जाते हैं, यानी अगर देखा जाए तो सादात भी हैं और दूसरा ये कि रसूल खुदा के नाम पे भी हैं। उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला, रसूल खुदा के वालिद गिरामी का नाम भी अब्दुल्ला। रिवायात में जिस तरह से हमें आखिरी जमाने की हुज्जत के बारे में मिलता है कि उनका नाम मेरे नाम पर, उनकी कुनियत मेरी कुनियत होगी, कुनियत हो कुनियत ही। यहां पर भी जब इस तरह के तमाम रिवायात को तत्बीक करना शुरू की तो कहा कि ये तो वही है कि जो मुंजी आलम बशरियत के, जिसका इस पूरी दुनिया के अंदर इंतजार किया जा रहा, वही निजात दहिंदा। अच्छा, 1844 में, तवज्जो से सुनिएगा अजीज, 1844 में सोडान में मिस्र और इंग्लैंड हुकूमत कर रहा, मिस्र और इंग्लैंड दोनों मिलकर जब सोडान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जो सोडानी रहने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस की भरमार डाल दी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा माशी प्रेशर डाल दिया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल डाल दी, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, जिसकी वजह से वहां पर एक बगावत, जिसको कहते हैं ना बगावत, यानी अब जब इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया, इतने ज्यादा मसाइल डाले गए तो एक बगावत का समा बन गया। जब बगावत का समा बन गया तो यही जो मोहम्मद इब्ने अहमद, मोहम्मद अहमद इब्ने अब्दुल्ला हैं, इन्होंने कयाम किया वहां की उस हुकूमत के खिलाफ कि जो मिस्र और इंग्लैंड मिलकर चला रहे थे। और जब उन्होंने वहां पर कयाम करना चाहा तो ऐलान किया कि देखो मैं वो निजात दहिंदा हूं कि जो तुम्हें निजात दिलाएगा। میں وہ نجات دہندہ ہوں، میں وہ مہدی ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب میں وہ مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، قیام بھی کر رہے ہیں، علامات بھی ملتی چلی جا رہی، روایات کی تطبیق بھی ہوتی چلی جا رہی، وہاں پر سب کے سب بہت سارے افراد جو ہے ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے قیام کیا، انگلینڈ کی فورسز کے اوپر وہاں پر حملہ کیا، ایک جگہ پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا. جب لوگوں کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا تو پختہ ہونے کے نتیجے میں لوگ اور زیادہ ان کی فالوئنگ بڑھتی گئی، سلسلہ بڑھتا چلا گیا. ابھی یہ جو مہدی جنہوں نے اپنے اس مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ حقیقی امام نہیں ہے. جب یہ حقیقی امام نہیں ہے تو ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے. جب ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے تب بھی ان کے چاہنے والوں کو، جو محمد احمد ابن عبداللہ ہیں جنہوں نے مہدی سوڈانی کے نام سے معروف ہیں، تب بھی ان کے چاہنے والوں نے ان کو ترک نہیں کیا کہ بھئی ہمارے تو نبی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آخری حجت آئے گی اس کائنات میں تو وہ اس پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کی حکومت بپا کر دے گی. تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عدل و انصاف کی حکومت بپا نہیں ہوئی، بس یہ اصلی مہدی نہیں، بلکہ وہاں پر قبۃ المہدی کے نام سے ان کی قبر بنا دی اور کہا کہ یہ دوبارہ سے غیبت میں چلے گئے ہیں، دوبارہ سے تشریف لائیں گے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا، توجہ سے جہاں پر میں لانا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں زیبائی سے محبت رکھی ہے، لیکن ممکن ہے کہ میں اس زیبائی کے انتخاب میں اکمل ترین وجود کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ جس کی نتیجے میں اشتباہ مصداقی کا ارتکاب کر بیٹھوں، کہ جس کے نتیجے میں مشکل پیدا کر بیٹھوں. یعنی وہ جو میں نے اکمل ترین وجود کہ جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں حسین بنا کر بھیجا ہے، میں اس کا انتخاب نہ کروں، کسی ایسے کا انتخاب کر لوں کہ جس کے نتیجے میں مجھے جس راستے پر چلنا ہے میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا چلا جاؤں لیکن درست راستے پر نہ ہوں. اے مولا، آپ نے معیار کو، زیبائی کے معیار کو چننے کا یا زیبائی کے معیار کو بیان کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں دیکھ سکوں کہ ہاں زیبا کون ہے، اس اکمل ترین وجود کی طرف جا سکوں. ایک روایت پیش کرتا ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار پھر بھی درود پڑھے محمد والے. میں اپنے ایک دفعہ غلام کو بلایا، امام علیہ السلام سامرہ میں ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. سامرہ میں موجود ہیں، وہاں پر عباسی حکومت نے ان کو محصور کر رکھا، محصور کرنے کے نتیجے میں کسی سے ملنے نہیں دیتے. جب کسی سے ملنے نہیں دیتے تو یقیناً وہاں پر تمام یہ مشکلات، تمام مسائل. امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میرے سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لو، اور اشرفیوں کی تھیلی لے کے جاؤ کربلا، اور کربلا جا کر میرے مولا میرے جد امام حسین کی زیارت کرو. وہ جیسے ہی جانے لگا تو امام علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے بلایا، کہا بات سنتے جاؤ، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ غلام واپس آیا، جب واپس آیا امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھی جب تم کربلا میں جا رہے ہو، جب تم کربلا سے واپس آ رہے ہوگے، جب تم کربلا سے واپس آؤ گے، سامرہ میں داخل ہوگے تو سامرہ میں کالے پرچم لگے ہوں گے، کالے پرچم لگے ہوں گے. جب تم میرے گھر کے قریب آؤ گے تو وہاں سے گریا ہو، نالا ہو، اس کی آوازیں بلند ہوں گی. جیسے ہی اس نے یہ سنا تو امام علیہ السلام سے فوراً کہتا ہے کہ مولا جب میں قریب آؤں گا اس گھر کے اور آپ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ وہاں سے گریے کی آواز بلند ہوگی، تو مولا کیوں گریے کی آواز بلند ہوگی؟ گیارہویں امام نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ جب تم یہاں پر واپس آؤ گے تو میری شہادت ہو چکی ہوگی، مجھے زہر دیا جا چکا ہوگا، میرا جنازہ میرے گھر میں پڑا ہوگا اور میرے گھر والے گریہ زاری کر رہے ہوں. اگر ہمارے جیسا کوئی محب ہوتا تو فوراً امام کے ساتھ لپٹ جاتا، امام کے ساتھ لپٹ کر کہتا میں مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مولا میں اس کو زہر نہیں دینے دوں گا، مولا میں کس طرح سے آپ کے بغیر رہوں گا، مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ محب اور قسم کا ہے، توجہ سے سنیے گا، اس کے اوپر میں نے ایک مقدمہ بنانا ہے، توجہ سے میرے ساتھ ساتھ چلیے. یہ محب اور قسم کا ہے، اس نے یہ نہیں کہا فوراً مولا کے ساتھ لپٹ گیا ہو، لپٹ کر کہتا ہو کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مولا آپ کو زہر دے دی جائے گی، مولا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مولا میں آپ کے بغیر پریشان ہو جاؤں گا. امام علیہ السلام سے فوراً سوال کرتا ہے کہ مولا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جنازہ رکھا ہوگا تو یہ ایسا ہی ہوگا. مجھے صرف اتنا بتا دے کہ مجھے آپ کے بعد اطاعت کس کی کرنی ہے. مولا مجھے یہ بتائیں اطاعت کس کی کرنی ہے. مجھے امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے اپنے فرزند کو بلاتے, حضرت حجت کو بلاتے, بلا کے کہتے یہ 5 سال کا میرا شہزادہ ہے, دیکھو جب مجھے تم یہاں پر میرے جنازے کو پاؤ گے, جب میری شہادت ہو جائے گی تو تم میرے اس لال کی اطاعت کرنا, اس لال کی پیروی کرنا. امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک معیار دیا. معیار کیا دیا؟ امام علیہ السلام معیار دیتے ہیں کہ دیکھو جب تم واپس آؤ, واپس آنے کے بعد جیسے ہی میرے جنازے کے قریب آؤ گے, وہ شخص کہ جو تمہارے نفس میں موجود سوال کو بھی بیان کرے گا اور جواب بھی دے گا, اسی کی اطاعت کرنا. وہ امام علیہ السلام کا غلام گیا اسی طرح سے جس طرح سے امام نے فرمایا, اسی طرح سے کربلا گیا. کربلا جب گیا, کربلا سے جب واپس آیا, جب واپس آیا تو دیکھا کہ اسی طرح سے امام نے جیسے کہا ہوا تھا ویسے کالے پرچم آویزہ ہیں اور گریہ زاری ہو رہی ہے امام علیہ السلام کے گھر میں اور گریہ کی آواز بلند ہے. اسی حجرے کے اندر داخل ہوا, چونکہ کوئی بہت بڑا جنازہ تو نہیں تھا امام علیہ السلام کا, کہ وہ تو وہاں پر اس طرح سے کہ قید و مقید تھے عباسی خلفاء کی جانب سے. امام علیہ السلام کا جنازہ ان کے حجرے میں رکھا ہے. جیسے ہی وہ حجرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو جنازہ پڑھانے لگا. جیسے ہی جنازہ پڑھانے لگا تو ساتھ ہی مڑ کے اس کی طرف پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تم کون ہو, تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا اس کو جواب دینا جو تمہارا سوال بھی بتائے گا اور جواب بھی بتائے گا. تو جیسے ہی یہ بات ہوئی تو ساتھ ہی 5 سال کے امام علیہ السلام کے فرزند کے جو حجت خدا, وہ آئے اور آ کر کہا کہ چچا آپ ہٹ جائیے, میں اپنے بابا پر جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں. امام علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, کہا میرے ذہن میں یہ آ گیا, میرے ذہن میں یہ فوراً آ گیا کہ بھائی یہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھائے گا. ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ 5 سال کے شہزادے ہیں, مجھے ان کی اطاعت کرنی ہے. ابھی ان سے محبت, یہ جو تعلق وجودی ہے, یقیناً ان سے تعلق وجودی کا ارتباط یا تعلق وجودی قائم ہوا جس کے نتیجے میں واجب الطاع قرار پائے. جب واجب الطاع قرار پائے یہاں پر بھی رکتے نہیں ہیں بلکہ جیسے ہی وہاں پر کھڑے رہے, جنازہ ہو گیا. جنازہ ہونے کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب وہ 5 سال کے فرزند وہاں سے جانے لگے ہیں تو اس کی طرف مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ جو اشرفیہ میرے بابا نے اتنی تمہارے ہاتھ میں تھمائی تھی وہ مجھے دے دو, یہ تمہارا سوال ہے اور یہ تمہارا جواب ہے. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے ہمیں زیبائی کا معیار جو عطا کیا کہ کس طرح سے پرکھا جائے وہ کچھ اور نہیں بلکہ علم. اب سمجھ آیا کہ کیوں امیر المومنین ممبر پر آ کر کہیں سلونی سلونی قبلہ تفقدونی, میرے سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, چونکہ معیار علم ہے. معیار علم کو قرار دیا, ایسا معیار قرار دیا کہ جس کے نتیجے میں اس زیبائی کو پہچان سکوں, اس زیبائی کو پہچاننے کے نتیجے میں اپنا تعلق وجودی ان کے ساتھ قائم کر سکوں. بھائی مزاج یہی ہے. آپ یہ غور کریے کہ خداوند عالم کا قرآن میں بھی, کلام پروردگار میں بھی مزاج یہی. خداوند عالم نہیں قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر سکتا تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و علی, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علی کی اطاعت کرو, کہہ سکتا تھا پروردگار. خداوند عالم نہیں کہہ سکتا تھا انما ولیکم اللہ و رسولہ و علی, تمہارا اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے اور امیر المومنین ولی ہے, ایسا نہیں کیا ہے. خداوند عالم نے انسان کو کہا کہ دیکھو اپنے اختیار سے جب اکمل ترین زیبا کا انتخاب کرو گے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق وجودی کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میرے محبوب قرار پاؤ گے. مزاج ایسا ہے, قرآن کے مزاج کو, اہل بیت کے مزاج کو سمجھیے. قرآن کا مزاج ایسا ہے, کہا کہ دیکھو میں صفات بتاتا چلا جاؤں گا, اس اکمل اور زیبا ترین وجود کا انتخاب تم نے کرنا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تمہارا ولی, اللہ کا رسول ولی ہے. والذین آمنوا, اور وہ کہ جو ایمان لے کر, اللہ دینا یقیمون الصلاۃ, وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جب انسان اپنی فطرت کہ جس کو خداوند عالم نے زیبائی سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے، جب اس صافی فطرت کے ساتھ تاریخ بشریت میں نگاہ کرتا ہے تو حالت رکوع میں سوائے علی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتا، جب دیکھا ہے تو پتہ یہ چل گیا کہ وہ جو مصداق اکمل ہے، زیبا ترین مصداق ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت کے ساتھ ہے. میں کہیں پر ایسا نہ ہو کہ اشتباہ مصداقی کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی ایسی ذات کے ساتھ پیوست ہو جاؤں کہ جو اپنے نام کے ذریعے سے، جو کسی اور فعل کے ذریعے سے مجھے گمراہ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حسین کے راستے سے جدا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے محبت کا ایسا دعویٰ کر بیٹھوں. کتنے اور ایسے افراد آئے، کتنے اور ایسے لوگ آئے، کتنے اور ایسے فرقے بنے. شیخ احمد احسا، احسا کے اندر پیدا ہوئے، احسائی احسا کے اندر پیدا ہوئے، ایک فرقہ بنایا شیخیہ کے نام سے، شیخیہ کے نام سے فرقہ بنایا، اور لوگوں کو اس دنیا میں نیابت عامہ معصوم سے جدا کر گئے. کہا کہ دیکھو ان سے تم سوال کرو گے، ان سے تم سوال و جواب کرو گے، یہ تو تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. کہا پھر کس سے جب سوال کریں، کون ہمارے جواب دے گا؟ کہا کہ کسی اور سے نہیں، مستقیماً اگر تم ڈائریکٹ اگر تم امام زمانہ سے سوال کرو گے تو امام زمانہ تمہیں جواب دیں گے. اسی بنیاد کے اوپر ایک فرقہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جس کو فرقہ شیخیہ کہا گیا. شیخ احمد احسا، کتنے زیادہ فالوور، کہاں سے پڑھے؟ کربلا سے. کہاں سے پڑھے؟ کربلا سے، نجف سے ایران گئے، وہاں پر قاجاریوں کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے اندر اتنا زیادہ ان کو پروٹوکول دیا گیا، ایک منصب خاص مل گیا. منصب خاص ملنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کو زیبا سمجھ بیٹھے، لوگوں کو اس زیبا حقیقی سے جدا کر کے اپنی طرف لے آئے. جب اپنی طرف لے آئے، لوگوں کو گمراہ کر دیا. کہا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں ہے، کچھ نہیں. تم اگر کامل الایمان ہو تو خود امام زمانہ کے ساتھ خود سے تم تعلق قائم کر لو، خود سے ان سے سوال کرو، خود سے ان سے سوال کرنے کے نتیجے میں حاصل کرو جواب، ان سے مطالبہ کرو، تمہیں وہ جواب دیں گے. اگر کوئی جا کر ان سے پوچھتا کہ میں نے مولا سے سوال کیا، ابھی مولا جواب نہیں دے رہے، تو کیا کہیں؟ آگے سے کہتے ہیں تمہارا چونکہ ایمان کامل نہیں ہے اس لیے تمہیں جواب نہیں دیا جا رہا. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا راستہ درست نہیں ہے، کہتے ہیں چونکہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اس لیے تمہیں جواب نہیں دیا جا رہا. کس طریقے سے اس زیبائی کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا، کس طریقے سے. وہ جب بابیہ فرقہ بنا شیخیہ کے بعد، اس بابیہ فرقے نے بھی یہی کیا. پہلے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں باب اللہ ہوں خداوند عالم کی طرف، اور باب کہاں سے لیا؟ کہا باب مدینہ تل علم ہے امیر المومنین، بس چونکہ وہ دروازہ ہے، میں باب اللہ ہوں الی بقیت اللہ، حجت خدا کی جانب دروازہ میں ہوں. اگر تم نے حجت خدا تک پہنچنا تو کسی اور راستے سے نہ پہنچو، اس راستے سے پہنچو، اس دروازے سے پہنچو. جب اس دروازے سے پہنچنے کی بات آئی، یہاں تک اتنا گمراہ کیا لوگوں کو، اتنا گمراہ کیا لوگوں کو کہ شیراز میں صفوی دور میں باقاعدہ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اذان میں جہاں پر تم امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دیتے ہو، کہتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ، اس گواہی اور اس شہادت کے فوراً بعد کہو کہ اشہد ان حسن باب اللہ. کہو یہ جو حسن شیرازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے الی بقیت اللہ. یہ بات اس حد تک بڑھتی چلی جاتی ہے، جہاں جہاں منصب بڑھتا چلا گیا، اپنے آپ کو زیبا سمجھا، زیبا سمجھنے کے ساتھ مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھا. کہا وہ کوئی مہدی نہیں، وہ میں مہدی ہوں کہ جو تم لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں. کس طریقے سے ان زیبا ناموں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کر دیا گیا. یہاں سے آگے اور فرقے کتنے، بہائیہ فرقہ کتنا بنا بہاء اللہ کے نام سے، بہائیہ فرقہ بن گیا، انہوں نے بھی آ کے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی شریعت ہے سب منسوخ، یہ جتنی بھی رسول خدا کی شریعت ہے سب منسوخ. ابھی جب یہ منسوخ ہو چکی اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آؤ میں تم لوگوں کو شریعت بتاؤں گا اللہ کے اس ولی کی جانب سے، بلکہ اپنے آپ کو کہا کہ میں وہ ولی خدا ہوں کہ جو تمہیں نئی شریعت دوں گا. کس طریقے سے انسان کہ اپنی فطرت جس پر خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، زیبائی سے محبت کرنے والی، اسی زیبا کے انتخاب میں اشتباہ مصداقی کا ارتکاب کر بیٹھا. میں اس مصداق کے انتخاب میں، اس امپلیمنٹیشن میں، اس کے انتخاب میں کہ کس فرد کو میں نے چننا ہے جس کو خداوند عالم نے اکمل ترین ذات بنایا ہے، اس کے اندر اشتباہ کر بیٹھا کہ جس کے نتیجے میں میں کسی اور طرف نکل گیا. خداوند عالم نے دنیا بنائی انسان کی خدمت کے لیے. میں نے اس عالم کو خلق کی حدیث قدسی خلق تل عالم یا خلق اس جہان کو پروردگار نے خلق کیا لے اجلک و خلق تو کل اجلی. خداوند عالم فرمائے کہ میں نے اس عالم کو، اس جہان کو، اس پوری دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. مجھے لگا کہ یہی دنیا توانا ہے کہ جو مجھے عزت عطا کرے گی، یہی دنیا ہے کہ جو میری عزت کا باعث بنے گی، یہی دنیا ہے کہ جو میرے لیے پریشانیوں سے نجات کا باعث بنے گی. اشتباہ مصداقی کا مصداق کا مرتکب ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں نہ میری پریشانیاں ختم ہو سکیں اور نہ ہی میں اس کمال تک پہنچ سکا کہ جس کے لیے خداوند عالم نے مجھے خلق کیا تھا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. سوال یہ ہے کہ میں کس طریقے سے کچھ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں میں اس اشتباہ مصداقی کا مرتکب نہ ہوں، ارتکاب نہ کروں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کو مضبوط کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی توحید کو مضبوط کروں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں امامت کے مقصد کو اپنے لیے اس کو زیادہ مضبوط کروں کہ جس کے نتیجے میں کوئی آ کر مجھے گمراہ نہ کر سکے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں معاد وہ جو اس دنیا سے میں نے چلے جانا، منتقل ہو جانا، خداوند عالم کی بارگاہ میں الہ رحمت اللہ، میں اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوط کروں. عقیدہ عزیز و توجہ سے سنیے گا، ایک بحث آپ لوگوں کی خدمت میں اس کرتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. جہاں تک آج ہو سکی، آج نہیں تو پھر باقی انشاءاللہ اس کا جو تکملہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. تھوڑی سی دقیق بحث ہے، چاہوں گا کہ اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ امام حسین سے استعانت طلب کرتے ہوئے منتقل کر سکوں. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. جب میں عقیدہ بنا رہا ہوتا ہوں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خبر سے ہے. یعنی مجھے آ کر کوئی کہے کہ بھئی خدا ہے تو میں اس کی خبر پر فوراً یقین لے آؤں، میں اس کی خبر پر فوراً یقین لے آؤں کہ چونکہ اس نے کہا ہے کہ خدا ہے تو پس خدا ہے. عقیدے کا تعلق خبر سے ہے کہ میں اسی سے یہ دلیل پوچھوں کہ بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے جانتے ہو کہ خدا ہے. توجہ سے سنیے گا عزیز، کہ تم کہاں سے جانتے ہو کہ خدا ہے. وہ آگے سے مجھے یہ کہے چونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. اب یہ جو مجھے خبر ملی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اس کے اوپر میں ایمان لے آؤں اور کہوں کہ چونکہ خدا کہہ رہا ہے میں ہوں تو پس مجھے مان لینا چاہیے ہے، یا نہیں بلکہ اس کا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی اور طریق ہونا چاہیے. اس طرح سے کوئی آ کر مجھے یہ کہہ دے کہ دیکھو جس طرح سے فرعون نے کہا نہ ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ابھی اس نے یہ خبر دی ہے پر ایسی دلیلیں دی ہیں کہ جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. فرعون سے جا کر پوچھا کہ تم کس طرح سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ نہ ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اور سب سے عظیم مرتبہ رب ہوں. اس نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے گھر سے نیل بہ رہا ہے، یہ جو نیل میرے گھر سے بہ رہا ہے، چونکہ فرعون نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنے قصر کو، اپنے محل کو تعمیر کرایا اور اس نقشے کے ساتھ تعمیر کرایا کہ لگتا ایسے تھا کہ جس طرح سے نیل سارا وہاں سے بہتا تھا، اور مصر میں جب نیل گزرتا تھا تو نیل جہاں جہاں سے گزرتا تھا اس کے آس پاس جتنی زمین ہوتی تھی وہ زرخیز ہوتی تھی. اب چونکہ زمین زرخیز ہوتی تھی اور زرخیز زمین ہی کے اندر بیج بویا جاتا تھا اور اسی بیج کے نتیجے میں ان کو رزق ملتا تھا، ان کو گندم ملتی تھی، ان کو چاول ملتا تھا، جو بھی وہ لوگ اس وقت کاشت کرتے تھے ان کو کھانا ملتا تھا. اس نے دعویٰ کیا نہ ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ دیکھو نیل میرے گھر سے بہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا ہاں اس کے گھر سے نیل بہہ رہا ہے، بس یہ ہمارا رازق ہوا. وہ جو خبر دی گئی فرعون کی جانب سے، کیا آیا اس خبر پر ایمان لانے کے بعد اگر وہاں کے جتنے بھی قبطی رہنے والے ہیں وہ اگر ایمان لے آئیں تو خداوند عالم کے نزدیک معذر ہو سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ چونکہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور اس نے یہ دلیل دی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کی ربوبیت کو مان لیا، کیا آیا خداوند عالم کے آگے عذر کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ چونکہ فرعون نے ہمیں ایسے کہا تھا ہم نے بات مان لی؟ خداوند عالم قبول نہیں کرے گا، پروردگار کہے گا کہ تم گمراہی پہ تھے، خداوند عالم کہے گا کہ دیکھو تم گمراہ ہو گئے، تم نے اس کی بات پہ یقین کیوں کیا، تمہیں اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، پروردگار اس نے مجھے خبر دی، اس نے جملہ فعلیہ استعمال کیا، اس نے وہاں پر پورا جملہ ایک کاملہ استعمال کیا کہ جس کے نتیجے میں مجھے یہ بات پتا چلی۔ نمرود کہتا ہے کہ دیکھو مجھے خدا مانو، نمرود کہتا ہے کہ میرے پاس جنت ہے، یہ جتنے شداد آیا اس نے کہا مجھے خدا مانو میں تمہیں جنت میں ڈالوں گا، اور وہ مشہور جنت شداد کی۔ یہ جتنی خبر دے رہے ہیں کہ تم اگر اس خدا کو مانو گے اور تم اس جنت میں جانا چاہو گے تو اس کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ایسی جنت بناؤں گا، کیا آیا میں اگر اس خبر پر، توجہ سے جملہ سنیے گا، میں اگر اس خبر پر ایمان لے آؤں تو خداوند عالم مجھے بخش دے گا کہ ٹھیک ہے تم نے سنا اور تم نے اس پر ایمان لیا اور اس کے مطابق تم عمل کرتے چلے گئے؟ خداوند عالم مجھے نہیں بخشے گا، خداوند عالم مجھے کہے گا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں تم چیزوں کو پرکھتے ہوئے اکمل ترین وجود کا انتخاب کر سکتے ہو۔ میں نے پروردگار سے سوال کیا کہ خداوند عالم تو نے مجھے کون سی ایسی صلاحیت دی، پروردگارہ تو نے مجھے کون سی ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں میں تجھے پہچان سکوں اور اس اکمل ترین وجود کا انتخاب کر سکوں کہ جس کے نتیجے میں مجھے نجات مل سکے؟ پروردگار کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک حجت باطنی عطا کی ہے۔ میں سوال کروں گا خداوند عالم وہ حجت باطنی کیا ہے؟ پروردگار کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے، میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے کہ جو حجت باطنی ہے، میں نے تمہیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ اس نعمت کے ساتھ تم جب بھی اس دنیا میں کسی سے ہدایت لینا چاہو گے تو تمہیں سوائے میرے بھیجے ہوئے برگزیدہ افراد کے کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ اس حجت باطنی کے ساتھ جب تم آگے بڑھ کر ہدایت لینا چاہو گے تو سوائے تمہیں میری طرف سے بھیجا ہوا کوئی نجات دہندہ نہیں ملے گا۔ اس حجت باطنی کے ذریعے سے اگر تم آگے بڑھو گے، مجھے پتا چلا کہ کربلا میں جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے عقل کے ذریعے سے جب امام حسین علیہ السلام کو پرکھا ہے اور محبت کی ہے، اس طرح کی محبت کو محبت صادقہ کہتے ہیں، اور اگر ایک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے محبت نہ کر پائے، اپنی حوث کے ذریعے سے محبت کر پائے تو ایسی محبت کو محبت کاذبہ کہتے ہیں۔ بس ہمارے پاس دو قسم کی محبت ہو گئی، ایک محبت صادق سچی محبت، ایک محبت کاذب جھوٹی محبت۔ سچی محبت کا منبع کیا؟ سچی محبت کا منبع عقل ہے۔ جھوٹی محبت کا منبع کیا؟ جھوٹی محبت کا منبع حوث ہے۔ اب آئیے آ کر تطبیق کیجیے، باقی کل انشاءاللہ عقل کی بحث کو کل بیان کریں گے، اب آئیے آ کر تطبیق کیجیے۔ جتنی بھی اس غیر اکمل وجود سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری محبت صادق نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ مجھے نتیجے تک نہیں پہنچاتی۔ مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں اور بات کو تمام کرتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھا کہ مجھے عزت اس دنیا کا مال دے گا، مال دے گی یا دے گا جو بھی، مجھے عزت اس دنیا کے مال سے ملے گی، یہ جو میری اس مال سے محبت اس عزت کی وجہ سے ہوئی ہے یہ میری عقل کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ حوث کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے یہ محبت ہوئی محبت کاذب۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ خداوند عالم نے ایک جگہ پہ کہا ہے، چونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ للہ العزت جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت خدا کے لیے ہے، میری عقل جب عزت کے انتخاب کے لیے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے کسی اکمل وجود کا انتخاب کرے گی تو سوائے خدا کے کسی اور کا انتخاب نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے دنیا نے جتنا چاہا کہ ہر ممبر سے امیر المومنین کو سب کو شتم کیا جائے، اس طرح سے کر دیا جائے کہ اگر امیر المومنین کی شہادت ہو تو کہا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق، لیکن چونکہ ساری عزت پروردگار کے لیے ہے، جب خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی کو عزت دار بنانا بھی تھا تو علی ہی کے ذریعے سے بنایا۔ کہا دیکھو یہ دنیا جتنی مرضی کوشش کرتی چلی جائے کہ ان کو کسی طریقے سے انحطاط کا شکار کر دے، کسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں گرا دے، لیکن چونکہ ساری عزت خداوند عالم کے لیے ہے، جب پروردگار نے اس کائنات میں عزت کی بھیک تقسیم کرنی تھی تو اس کے لیے بھی واسطہ فیض اہل بیت کے خانوادے کو بنایا کہ یہاں پر آتے چلے جاؤ اور اس طرح سے لیتے چلے جاؤ کہ دوبارہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا عطا کیا اس گھرانے نے کہ آپ غور کریے، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ انسان کی آیات، تین دن تین الگ الگ افراد آئے ہیں، ایک یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا۔ اگر یتیم کو اتنا نہ ملا ہوتا تو دوسرے دن بھی آتا، اہل بیت نے اتنا دے دیا کہ اس کو اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکین آیا ہے، ایک دفعہ آیا ہے، دوبارہ نہیں آیا۔ اسیر آیا ہے، ایک دفعہ آیا ہے، اتنا دے دیا کہ خداوند عالم کو ان کے عمل سے اتنی محبت ہو گئی کہ پروردگار نے آیات کو نازل کرنا شروع کیا۔ خداوند عالم آیات کو نازل کرتا ہے، ضروری ہے عزیزوں کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان کے مقامات کو پرکھنا شروع کرے، اپنی حوث کے ذریعے نہیں، اپنی عقل کے ذریعے سے، تاکہ محبت محبت صادقہ ہو سکے، سچی محبت ہو سکے۔ آئیے توسل کرتے ہیں، خداوند عالم سے کربلا کے ان شہیدوں کے توسل کے ذریعے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ایسی محبت عطا کر دے کہ جہاں پر میں حسین کی بزم سے خارج نہ ہو جاؤں۔ ہاں قوم میں کسی نے دعا کی کہ خداوند عالم ہمیں آپ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، تو وہاں پر پاس ایک مولانا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دعا نہ کرو کہ شامل فرمائے، یہ دعا کرو کہ کہیں نکال نہ دے، کہ یہ فرش عذاب پر آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے انتخاب کیا ہے، فرش عذاب پر آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے انتخاب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے خارج ہو جائے۔ آئیے توسل کریے حسن کے اس لال سے کہ جس میں اپنے بچپنے میں ہی یتیمی دیکھی ہے، جناب قاسم کہ جن کو امام حسن علیہ السلام آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر قربانی کے لیے، جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے ہو ہو کے تشت میں گرنا شروع ہوئے تو فوراً ہی اپنے لال کو بلایا، اے قاسم دیکھو میرے پاس آؤ۔ بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ جناب قاسم جب آ کر سینہ جناب حسن پہ لیٹے ہیں، امام حسن پہ لیٹے ہیں، تو امام حسن کو جگر میں اس زہر کی وجہ سے تکلیف ہے، لیکن اتنی محبت ہے اپنے اس لال سے کہ ان کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ عجیب روایات ہیں، ان کے کان میں کچھ کہا ہے، کان میں کچھ کہنے کے بعد بازو پہ کچھ باندھا، بازو پہ باندھنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب سب سے زیادہ مشکل وقت ہونا تو اس بازو میں لگے تعویذ کو کھول لینا۔ وقت گزرتا چلا گیا، امام حسین کے سپرد کیا جناب قاسم کو کہ کہا کہ اس کو میں خزانہ کر کے جا رہا ہوں، یہ خزانہ ہے امام حسین کی طرف سے کربلا میں۔ اے حسین دیکھیے، آپ جب تنہا ہوں گے تو میرا ایک ایسا نمائندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر سکے۔ جب سارا وقت گزرتا چلا گیا، جب یہ قافلہ عزیز و کربلا پہنچا ہے تو شب عاشور امام حسن علیہ السلام، اب امام حسین نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے بتانا شروع کیا کہ دیکھو کل تمہیں فلاں جگہ پہ قتل کیا جائے گا، دیکھو تمہیں فلاں جگہ پہ قتل کیا جائے گا، دیکھو اس فہرست میں، شہدا کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے، تمہارا نام بھی ہے۔ جب سب کا نام لیتے چلے گئے نا تو حسن کے یہ لال کھڑے ہوئے، جناب قاسم کھڑے ہوئے، ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا جان اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے، اس شہدا کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا ہے اپنے اس شہزادے کو تو دیکھ کر کہتے ہیں کیف عندک الموت، اے قاسم بتائیے کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں احلا من العسل، اے چچا جان اگر آپ کے راستے میں ہے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. امام حسین نے حضرت جناب قاسم کے سوال کا جواب دیا کہ اے قاسم میں آپ کو صرف یہ خبر دے دوں کہ آپ تو لیکن یہ مولا علی اصغر کی بھی فہرست میں نام ہے. جیسے ہی جناب قاسم نے سنا ایک دفعہ تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں کہ مولا کیا آیا یہ سارے ظالم خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں میرے لال، میں اپنے لال اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. اجرکم اللہ. صبح عاشور ہوئی ہے، جناب قاسم کی ماں نے ان کو تیار کرنا شروع کیا، تیار کیا کہ جائیے اپنے چچا سے جا کر اذن وغا لیجیے. جناب قاسم آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے چچا جان آئے، میرے مولا مجھے بھی اذن وغا دیجیے، اے مولا مجھے بھی شہادت کے لیے جانے دیجیے. اے مولا سب جا رہے ہیں، اے مولا آپ کے تمام اصحاب شہید کر دیے گئے، دیکھ رہے ہیں نا مولا کو، مولا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے گنجے شہیدہ میں رکھ رہے ہیں، کبھی علی ابن حر کا لے کر آتے ہیں، کبھی حر کے غلام کا لے کر آتے ہیں، کبھی حبیب کا لے کر آتے ہیں، کبھی زہیر کے لاشیں اٹھا اٹھا کے. جب دیکھا کہ میرے چچا تھک گئے ہیں، جگہ جگہ پہ جنگ کرنے کی وجہ سے امام حسین کے بدن سے خون نکل رہا ہے، ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے چچا جان ہے میرے مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. بار بار جب بھی مولا دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اے قاسم میں کس طرح سے آپ کو جانے دوں، جب بھی میں اپنے بھائی کی طرف مشتاق ہوتا ہوں آپ کی طرف نگاہ کر لیتا ہوں. کیا دیکھا کہ ایک دفعہ جناب قاسم کی والدہ کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قاسم نے اپنے سر کو زانوؤں میں دیا ہے اور اونچا اونچا گریا کر رہے ہیں. بیوہ ہے نا، اب رہا نہ گیا، رہا نہ گیا، اپنے 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 لال کا گریا دیکھا نہ گیا. جناب قاسم کے پاس گئی ہیں، جا کے کہتی ہیں میرے لال بتاؤ کہ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا بار بار اپنے مولا سے اذن وغا لیتا ہوں، مولا مجھے اجازت نہیں دیتے. ایک دفعہ خیال آیا کہ میرے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ باندھا تھا کہ مشکل وقت ہو تو اس کو کھول لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. ایک دفعہ جب یہ خیال آیا تو خوشی خوشی تعویذ کو کھولا ہے. تعویذ کھولا تو امام حسن علیہ السلام کا پیغام لکھا تھا کہ اے میرے لال قاسم جب آپ یہ تعویذ کھولو گے نا تو آپ کربلا میں ہو گے، آپ کے مولا حسین اکیلے ہوں گے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوگا، اے دیکھو کہیں پر ایسا نہ ہو کہ مولا حسین کو تنہا چھوڑ دینا، جانا جا کر ان کی مدد کر. بابا کا تعویذ لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، خوشی خوشی جب بڑے ہیں نا مولا کی طرف، مولا کی طرف بڑے. امام حسین نے دور سے آتے دیکھا، پہچان گئے، اے جناب قاسم نے تعویذ کو کھول لیا ہے. روایت کہتے ہیں جیسے قریب آئے ہیں نا، دونوں چچا بھتیجہ نے جب ایک دوسرے کو معانقہ کیا ہے، اس طرح سے بغل گیر ہوئے، حسین نے ایسے سینے کے ساتھ لگایا، فبقا بکان شدیدا، ایسا گریا کیا کہ دونوں غش کھا کر گر گئے. اجرکم اللہ. جیسے ہی جناب قاسم امام حسین دوبارہ بلند ہوئے ہیں، جناب قاسم کو آمادہ کرنا شروع کیا ہے، بدن چھوٹا ہے، کوئی زرہ پوری نہیں آتی ہے، اپنے ذوالجناح پر گھوڑے پہ سوار کیا، مولا عباس نے سوار کیا، اے قاسم جاؤ ہم تمہیں خدا کی امان میں بھیجتے ہیں، اے جناب قاسم آگے بڑھے ہیں، ایسا وار کیا ہے میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ. جیسے ہی قلب لشکر کے اوپر حملہ کیا ہے تو سب نے کہا ایک عمومی حملہ کرو، عمومی حملہ کیا گیا، جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آ رہے ہیں، اپنے امو کو اپنے چچا کو آخری سلام کیا، اے میرے مولا قاسم کا آخری سلام ہو. مولا عباس امام حسین کے ساتھ آگے بڑھے، جنگ کرتے ہوئے آگے گئے ہیں، لیکن دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، اے لاش قاسم پامال ہو گیا. روایات میں تمام لاشوں کے پامال ہونے کا لکھا ہے، اے واحد لاشا ہے جو زندہ پامال ہوا. حسین نے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے، ٹکڑے جمع کر کے لاش قاسم کو اٹھایا، اے میرے بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، میں وقت پہ پہنچ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.